السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له، ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، لا ضد له ولا ند له ولا مثل له ولا مثال له، ونشهد أن سيدنا ونبينا وشفيعنا وسندنا وحبيبنا ومطاعنا ومولانا محمدًا عبده ورسوله، صلى الله تعالى عليه وعلى آله وأصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد، فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. من جاء بالحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون. صدق الله العظيم وصدق رسوله النبي الكريم، ونحن على ذلك من الشاهدين والشاكرين، والحمد لله رب العالمين. محترم حاضرين، معزز سامعين، الله رب العالمين کا فضل و کرم اور احسان عظیم ہے، آپ حضرات کی دعائیں ہیں کہ اللہ تبارک و تعالی نے حرمین شریفین کی حاضری نصیب فرمائی اور اللہ پاک کی ذات بابرکات سے، اس کے فضل و کرم سے کامل یقین ہے کہ انشاءاللہ اس نے ہماری یہ حاضری قبول فرمائی ہوگی، اور اس حاضری پر جو انعامات ہیں اللہ پاک نے ہمیں بھی ان انعامات سے نوازا ہوگا. اللہ تعالیٰ کا فضل و کرم شامل حال ہوا کہ یک لخت اچانک حرمین شریفین کی حاضری کے انتظامات ہوئے، اور پھر اللہ تعالیٰ نے رمضان المبارک کے روزے، وہاں کی تراویح، 27ویں شب، ختم قرآن اور رمضان المبارک کا اختتام، پھر عید، عید کے بعد پھر ایک جمعہ، اللہ پاک نے مدینہ منورہ کا ایک جمعہ، مکہ مکرمہ کا نصیب فرمایا. یہ سارے اس کے بڑے بڑے وہ ظاہری انعام ہیں کہ جس پر سجدہ شکر میں بھی انسان پڑا رہے تو شکرانہ ادا نہ کر سکے. میں نے عرض کیا تھا کہ دکھا دے یا الہی وہ مدینہ کیسی بستی ہے جہاں پر رات دن مولا تیری رحمت برستی ہے، وہ شہر جس کا نام تو کعبہ نہیں مگر گلیوں میں جس کی رونق کعبہ دکھائی دے، تیری جالیوں کے نیچے تیری رحمتوں کے سائے، جسے دیکھنی ہو جنت وہ مدینہ دیکھ آئے. اللہ پاک کا فضل و کرم ہوا، آخری ہفتہ ہمارا مدینہ منورہ میں گزرا اور آج صبح ہی مدینہ منورہ سے واپسی ہوئی ہے. تھکاوٹ بھی ہے، ٹوٹی پھوٹی جو کوششیں، جو محنتیں ہیں، وہاں کی جو بھاگ دوڑ ہے، اس کے اثرات بھی ہیں. دل دماغ انسان کا وہیں رہ جاتا ہے، وجود واپس آ جاتا ہے. دنیا میں انسان کو جس کسی سے محبت ہو تو محبوب کے گلی کوچے در و دیوار سے محبت ہوتی ہے، تو اہل ایمان کو بھی اللہ تعالیٰ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت کا ایسا ذائقہ عطا فرمایا ہے کہ مکہ مکرمہ کی سرزمین ہو، سنگلاخ پہاڑ ہوں، پتھریلی زمین ہو، تو دل چاہتا ہے کہ چپے چپے پر انسان سجدہ شکر بجا لاتا رہے، اور مدینہ طیبہ کی سرزمین ہو تو وہاں کا تو چپا چپا بقعہ نور ہے، وہاں کا تو ذرہ ذرہ آفتاب اور مہتاب ہے، پوری فضا وہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی نورانیت کو انوارات کو اپنے اندر لیے ہوئے ہیں، وہ قدیم پہاڑ، وہ پرانے منظر، وہ ساری کے ساری عشق و محبت کے درس دیتی ہوئی دکھائی دیتی ہیں۔ انسان جس طرح عاشق بھی ہوتا ہے، حاسد بھی ہوتا ہے، کوئی کسی کو چاہتا ہے، کوئی کسی کے خلاف سرگرمیوں میں لگا رہتا ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ بھی آپ کے چاہنے والے ایسے ہوئے کہ اپنی گردنیں کٹوا کر عشق و محبت کے ثبوت دیے، تو دوسری طرف آپ کے خلاف سازشیں کرنے والے بھی کوئی کم نہ تھے۔ رب ذوالجلال نے فضل و کرم فرمایا کہ ماشاء اللہ رمضان المبارک کا عمرہ نصیب ہوا، کہ جس کے بارے میں جاتے وقت میں نے آپ کو حدیث مبارک سنائی تھی، بخاری شریف کی بھی اور مسلم شریف کی بھی، کہ جب آپ حج سے واپس تشریف لائے تو مدینہ منورہ کی خواتین میں سے خاتون سے آپ نے پوچھا کہ تم ہمارے ساتھ حج کرنے کیوں نہ گئیں، تو انہوں نے اپنا عذر پیش کیا کہ دو ہی سواریاں تھیں، دو ہی جانور ہیں، دو ہی اونٹ ہیں ہمارے یہاں، ایک پر تو میرا بیٹا اور ان کے والد حج پر چلے گئے، اور دوسرا اونٹ، دوسری سواری وہ گھر کے کام کاج کے لیے چھوڑ گئے، تو ہمارے پاس سواری دستیاب نہ ہونے کی وجہ سے میں آپ کے ساتھ حج پر نہ جا سکی۔ تو آپ نے اتنا پیارا ارشاد فرمایا، فرمایا کہ اچھا ٹھیک ہے، رمضان المبارک کو آ جانے دو، رمضان میں جا کر عمرہ کر لینا تو وہ ایسا ہے جیسے حج کر لیا۔ اور مسلم شریف کی روایت میں ہے کہ رمضان المبارک میں جا کر حج کر لینا تو ایسا اجر و ثواب پالو گی جیسے تم نے میرے ساتھ حج کر لیا۔ این سعادت بزور بازو نیست، اللہ ہی کے فضل و کرم ہوتے ہیں، ایک بندہ اپنے محلے کی مسجد کے دروازے سے اندر داخل نہیں ہو سکتا جب تک کہ رب ذوالجلال کا کرم خاص نہ ہو جائے۔ کرونا وائرس کی وجہ سے دو سال، سوا دو سال کا جو عرصہ گزرا ہے، حرمین شریفین میں جو سناٹے طاری ہوئے، آج بھی اس کے اثرات باقی ہیں۔ یک لخت رمضان سے پہلے جو اجازت آئی، شرائط ختم کر دی گئیں، اذن عام ملا، مہنگائی اپنے عروج پر تھی، ٹکٹ مہنگا، ویزا مہنگا، وہاں کے اخراجات مہنگے، اس کے باوجود امت جوغ در جوغ پروانوں کی طرح، پرندوں کی طرح جس ذوق و شوق کے ساتھ وہاں اتری ہے، جو اللہ پاک نے کعبہ مشرفہ کو مثابتن للناس بنایا ہے کہ مہنگائی ہو یا سستائی ہو، امت محمدیہ نے جوق در جوق ذوق کا جو مظاہرہ کیا، لاکھوں کا مجمع سرزمین حرمین میں موجود تھا، دل دھرنے کو جگہ نہیں تھی، امیر غریب، عرب عجم، دیوانہ وار رمضان کی بھوک اور پیاس، گرمی اور شدت، ہر شخص مرد ہو یا عورت، بوڑھا ہو یا جوان، کشش ایسی نظر آتی ہے حرمین شریفین میں کہ لاکھوں کا مجمع مکہ مکرمہ میں تو لاکھوں کا مجمع مدینہ منورہ میں، یہ ایمانی کشش نظر آتی ہے کہ دنیاوی لحاظ سے کوئی مفاد نہیں، دھکے کھا رہا ہے، رش میں جا رہا ہے، کبھی وہ آگے کی طرف، کبھی پیچھے کی طرف اس کو بھیجا جا رہا ہے، اس نظام کو پورا مربوط چلانے کے لیے وہاں کے جو ذمہ داران ہیں، محکمے ہیں، بڑے منظم طریقے سے وہ مجمع کو لے کر چلتے ہیں کہ اگر کھلی چھوٹ دے دی جائے تو لاکھوں کا مجمع ہے، نہ جانے کتنے جانی نقصانات ہو جائیں، اس کو منظم رکھنے کے لیے، مرتب چلانے کے لیے، کہاں سے کس وقت راستہ بند کرنا ہے، کہاں سے کھولنا ہے، کتنا مجمع حرم میں داخل کرنا ہے، کتنا اندر سے باہر رکھنا ہے، پورا ایک سسٹم کے تحت نظام چل رہا ہے، لاکھوں کا مجمع، حج جیسا منظر اس رمضان میں اللہ پاک نے دیکھنا نصیب فرمایا۔ یہ امت کی وہ محبت اور طلب ہے جو کھلی آنکھوں مشاہدہ ہوتی ہے، کہ رمضان کے عمرے کے لیے لوگ بھوکے اور پیاسے ہیں، گرمی بھی وہاں کی تپش بھی شدید ترین ہے، لیکن کس طرح سے دیوانہ وار اللہ کی سرزمین پر اترتے چلے آتے ہیں، اور مدینہ طیبہ میں بے شمار حضرات نے اعتکاف کی سعادت حاصل کی، لوٹا اور سمیٹا، آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے پڑوسی بن کر 10 دن رمضان کے وہاں گزارتے رہے۔ طائف جانے کا موقع ہوا اللہ پاک کے فضل و کرم سے. پچھلے سفر میں بھی گئے تھے, دیکھا تھا وہ باغ عداس کہ جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین لہو لوہان ہوئے تھے, اور اس سرزمین پر آپ کا مبارک لہو گرا تھا. آج بھی وہاں باغ موجود ہے, وہ پہاڑ موجود ہے, وہ مسجد عداس موجود ہے, وہ تاریخی مسجدیں, تاریخی پتھر. جس کسی چیز سے آپ مس ہو گئے وہ ایک تاریخی ہو کر صدا بہار بن گئی. مدینہ منورہ میں اللہ تعالیٰ کے فضل و کرم سے ہمارا شاگرد ہے, زیارات کرا رہا تھا. پہاڑ کے اوپر ایک غار جو کی تو اب تک موجود ہے, جس غار میں آپ نے دیر تک اللہ تعالیٰ کے آگے سجدہ ریز ہو کر اس بات کا شکرانہ ادا کیا کہ جو میرا امتی مجھ پر ایک دفعہ درود و سلام کا نذرانہ بھیجتا ہے, اللہ تعالیٰ 10 مرتبہ اس پر رحمت نازل فرماتے ہیں, اس کے درجات بلند کرتے ہیں, گناہ معاف کرتے ہیں. آج بھی اپنی اصل شکل کے اندر سامنے پہاڑ کے اوپر وہ غار موجود ہے, جہاں جس پتھر سے آپ نے ٹیک لگایا صدا بہار ہو گیا. امت نے اس کو محفوظ کر لیا کہ یہ وہ پتھر ہے جس سے آپ نے ٹیک لگایا. احد کا میدان اس درد و الم کی کہانی آج بھی بیان کرتا ہے کہ جہاں کس قدر صحابہ اکرام نے اپنی جان کے نذرانے پیش کیے تھے, کیا قیامت وہاں پر ٹوٹی تھی کہ 70 صحابہ اکرام نے جام شہادت نوش فرمایا, اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے ان جان نثاروں نے دین اسلام کی آبیاری کے لیے اپنے خون سے سیرابی کے نذرانے پیش کیے, اپنے لہو سے روشن کر دی گلیاں اس ویرانے کی, گرچہ راہیں تنگ بہت تھی شہر وفا کو جانے کی, جانتی سو وہ حاضر کر دی پھر بھی رہے شرمندہ سے, اہل وفا خود لکھ لیں گے سرخی اس افسانے کی. احد کے پہلو میں جبل رومات ہے, جہاں پر تیر اندازوں کو آپ نے منتخب کیا تھا, اس کے دامن کے اندر 70 صحابہ اکرام شہید بے دردی کے ساتھ شہید ہوئے, آرام فرما ہے, امت کو درس دے رہے ہیں کہ عشق و محبت وفاداری کا نام ہے. دین اسلام گھر بیٹھے ایسے ہی آسانی کے ساتھ پورے عالم کو نہیں ملا, امت مسلمہ کو نہیں ملا. جان کے نذرانے پیش کیے ہیں ان جان نثاروں نے, قربانیاں دی ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے. وہی میدان تھا جس کے سنگلاخ پہاڑوں نے یہ دردناک المناک منظر دیکھے کہ آپ کا چہرہ مبارک لہو لہان ہے, خوت کی کڑی آپ کے چہرے میں گھسی ہے, دندان مبارک آپ کا ٹوٹا ہے, زخمی ہو کر آپ بے ہوش ہو کر گرے ہیں. پہاڑ کا وہ دامن, وہ چٹان, وہ کھو آج بھی موجود ہے جہاں لے جا کر آپ کو آرام کرایا گیا. اب تو سعودی حکومت نے یہ نیا سسٹم شروع کیا کہ جہاں جہاں وہ تاریخی مقامات تھے ان کو نئے سرے سے اب وہ تعمیر کر کے باقاعدہ پورا اس کو آثار قدیمہ کو اب نمایاں کر رہے ہیں. آنے والے چند سالوں کے بعد وہ مقدس تاریخی مقامات جو پچھلے سالوں تک مخفی اور پوشیدہ تھے, ان یادگاروں کو اب اجاگر کرنے کا باقاعدہ آثار قدیمہ کی جو وہاں کی ثقافتی انتظامیہ ہے اس نے باقاعدہ پورے ان آثار کو محفوظ کرنا شروع کر دیا ہے. وہ کنویں جن سے آپ نے پانی پیا, وہ کنویں جن کا پانی آپ نے استعمال فرمایا, وہ کنواں جس پانی کو آپ پسند فرماتے تھے اور وصیت فرمائی تھی کہ اس کنویں سے مجھے آخری غسل بھی دے دینا, ہر چیز اب محفوظ ہو کے عوام کے لیے کھولی جا رہی ہے. وقت وقت کی بات ہے, پہلے جو آثار چھپے ہوئے تھے اب ان کو باقاعدہ نمایاں کر کے آیاں کر کے تاریخی مساجد کو دوبارہ سے تعمیر کیا جا رہا ہے. آنے والی نسلیں وہ تمام مواقع اور مواضع دیکھیں گی کہ جہاں سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخیں اور یادیں وابستہ ہیں. محبوب سے جب محبت ہوتی ہے تو اس کی گلی کوچے بھی محبوب ہوتے ہیں, پھر محبوب کے در و دیوار سے بھی الفت اور محبت اور انسیت ہوتی ہے. چپا چپا وہاں تاریخ سبق ہے. مسجد ابو ذر, مسجد سجدہ جس کو کہا جاتا ہے, وہ بالکل لبے سڑک ایک مسجد ہے, یہ بھی وہ مقام ہے جہاں پر دیر تک آپ سجدہ ریز ہوئے. مسجد اجابہ جہاں پر آپ نے دعائیں مانگی قبول ہوئیں. ہر چیز کو امت نے محفوظ کر لیا تھا. کسی خاتون کے گھر میں جا کر آپ نے قیام فرمایا, کسی صحابی کی عیادت کے لیے آپ تشریف لے گئے, آج بھی وہاں مسجد بنی ہوئی ہے. اور جب مکہ مکرمہ سے ہجرت کر کے مدینہ منورہ تشریف لائے, سب سے پہلے جس مقام پر, جس باغ کے اوپر آ کر آپ نے قیام فرمایا, آج بھی وہ باغ جو کا تو ہو بہو من وان موجود ہے. لیکن عوامی نظروں سے اوجھلے. اب ان تمام چیزوں کو باقاعدہ تاریخی ورثہ بنا کر اس کو باقاعدہ منظم طریقے سے تاریخ مربوط اور منظم کر کے اس کو باقاعدہ تیار کیا جا رہا ہے. سقیفہ بنی ساعدہ جو بالکل اب حرم نبوی کے صحن کے اندر ایک باغ ہے, صدیوں سے جوں کا توں چلا آیا وہ خطہ, وہ مبارک ٹکڑا جہاں پر حضرت ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ کے دست مبارک پر امت نے خلافت کی بیعت کی. اب وہ مسجد نبوی کے سیدھے ہاتھ کے صحن کے بالکل بیچو بیچ ایک عام حاجی وہاں پہنچے, دیکھے گا چاروں طرف صحن بنا ہوا ہے, بیچ میں ایک باغیچہ بنا ہوا ہے, اس میں لہلہاتے درخت ہیں. اس کو نہیں معلوم ہوگا کہ یہ کیوں بیچ میں باغیچہ بنا چھوڑ دیا. ایک ایک یادگار, ایک ایک تاریخ, جہاں پر امی عائشہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ آپ نے دوڑ لگائی تھی, ریس لگائی, جیت گئی, اگلا موقع آیا پھر فرمایا چلو ریس لگائیں, آپ صلی اللہ علیہ وسلم جیت گئے. فرمایا کہ عدلے کا بدلہ ہو گیا. وہ خطہ, وہ مقام آج بھی موجود ہے. ایک ایک یادگار پوری محفوظ ہے. فرق یہ ہے کہ پہلے ان کو چھپایا جاتا تھا, اب ان کو نمایاں اور عیاں کرنے کی وہاں کی ثقافت نے اجازت دی ہے کہ آنے والا حاجی, آنے والا عمرے پر وہ بھی معتمر, وہ سارے ان مقامات مقدسہ کی زیارت کرے, دیکھے بدر کا میدان, وہ اپنی تاریخ اپنے دامن میں سمیٹے ہوئے ہیں. لوگ جاتے ہیں, درمیان کے اندر بے شمار وہ مواقع اور مواضع ہیں کہ جہاں پر آپ نے قیام فرمایا, جہاں پر آپ نے دعا فرمائی, جس کنویں کا پانی آپ نے استعمال فرمایا, جس کنویں کے پانی میں آپ نے کلی فرمائی, تنہ تنہ کی وہ ساری یادگاریں آج بھی محفوظ ہیں. احد کے میدان جاتے وقت جہاں آپ نے قیام کیا, جہاں سے منافقین واپس پلٹے, اور جہاں جس موقع پر بھی کوئی بھی خلاف عادت بات رونما ہوئی تھی, آج بھی وہاں مسجد قائم اور دائم ہے. امت نے اس سرمایہ کو محفوظ کیا ہوا ہے. کسی بھی پیغمبر کے آثار اس قدر محفوظ نہیں جس قدر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے آثار کو اللہ پاک نے محفوظ کرایا ہوا ہے. اور پھر سب سے بڑی چیز آپ کی ذات بابرکات کی ایک ایک نقل و حرکت, آپ کا ایک ایک انداز, ایک ایک ادا, اس کو اللہ پاک نے سنت بنا دیا. حرمین شریفین میں ہر انداز سے نماز پڑھتا ہوا, ہر انداز سے عبادت کرتا ہوا امت ہی دکھائی دیتا ہے, اور ہر ایک عمل کے پیچھے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل موجود ہے. یہ جو مختلف فقہ ہیں, فقہ حنفی ہے, فقہ شافعی ہے, فقہ مالکی ہے, فقہ حنبلی ہے, ہر فقہ کے پیچھے احادیث کا باقاعدہ ایک ذخیرہ ہے, اور ذخیرے کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا عمل, آپ کے صحابہ کا عمل موجود ہے. پوری حیات طیبہ میں جب آپ نے جو عمل جس انداز سے کیا اس کو امت نے محفوظ کیا, اور ہر عمل پر کہیں نہ کہیں کسی نہ کسی انداز میں عمل موجود ہے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی ذات بابرکات ایسی ہے کہ آپ کو اللہ پاک نے انعام دیا, من جاء بالحسنۃ فلہ عشر امثالہا, آپ کی امت کو ہم نے یہ نوازش کی ہے, اس پر یہ تحفہ ہم نے اتار دیا کہ ایک نیکی کرے گا 10 کا ثواب وہ پائے گا. ومن جاء بالسیئۃ فلا یظلم, ومن جاء بالسیئۃ فلا یجزا الا مثلها وهم لا یظلمون, اور جو کوئی برائی کرے گا اس کو صرف اس برائی ہی کا بدلہ دیا جائے گا, اور ان پر آخرت میں کوئی ظلم نہیں کیا جائے گا. فلا یجزا الا مثلها, جتنا برائی کا عمل کیا اتنی سزا ملے گی, اس سے بڑھ کر نہیں. اور پھر نوازشات کی بارشیں ایسی ہوئیں کہ ایک نیکی کو 10 کے برابر, بدی کو بدی کے درجے تک رکھا. پھر رمضان المبارک آئے تو نیکیاں بڑھا دی, اجر و ثواب بڑھا دیے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ من صام رمضان ثم اتبعه ستا من شوال کان کصیام الدہر, اس نے رمضان کے روزے رکھے تو ایک مہینے کے روزے رکھنے والا وہ کہ 10 مہینے کے برابر روزے رکھنے کا ثواب پا گیا. ثم اتبعه ستا من شوال, اس کے بعد پھر شوال کے مہینے کے 6 روزے اس نے اور رکھ لیے, 60 دنوں کے برابر ثواب پا لیا. 60 دنوں کے 2 مہینے بن جاتے ہیں. ایک مہینہ عبادت کر کے 10 مہینوں کا ثواب پا لیا, 6 روزے شوال کے رکھ کر 2 مہینے کا روزہ کے ثواب پا لیا. کان کصیام الدہر, پورے سال کے روزے داروں کا اس نے ثواب حاصل کر لیا. کل جب ہم مدینہ منورہ سے ایئرپورٹ کے لیے چلے تو جو ہمارا ڈرائیور تھا مدنی تھا, راستے میں بات چیت چلی تو کہنے لگا واللہ العظیم, کہنے لگا اللہ کی قسم رمضان المبارک کی برکتیں ایسی ہیں کہ 30 روزے کس تیزی کے ساتھ پورے ہو جاتے ہیں, کوئی مشقت اور دشواری نہیں ہوتی, اور شوال کے 6 روزے کافی بھاری معلوم ہوتے ہیں. کہاں پورے مہینے کے 30 روزے کہ انسان کو محسوس نہیں ہوتے، پہلا عشرہ ختم، دوسرا عشرہ ختم، تیسرا عشرہ آ گیا، 25ویں شب آ گئی، 27ویں شب آ گئی، 29ویں شب دیکھتے دیکھتے رمضان المکمل، اور پورا مہینہ رمضان کا تراویوں کے ساتھ، روزوں کے ساتھ، عبادت تلاوت کے ساتھ کس تیزی کے ساتھ گزر جاتا ہے. خود بھی ماشاءاللہ وہ روزے سے تھا تو کہنے لگا واللہ رمضان کا پورا مہینہ اس کی برکتیں ایسی ہیں کہ رمضان کا روزہ اور عبادات آسان ہو جاتی ہیں. اور یہ 6 روزے رمضان کے بعد شوال کے ہیں لیکن بھاری ہیں، مشقت والے ہیں، چونکہ عام معمول اب نہیں رہا، ایک ماحول بنا ہوا ہوتا ہے عبادات کا، سب کے سب گھر والے بڑے چھوٹے مرد اور عورت روزہ رکھتے ہیں، تو اللہ پاک نے عبادات کے اندر اجتماعیت کی ایسی برکت رکھی ہے کہ وہ عبادت آسان ہو جاتی ہے. تو 1 مہینے کے روزے رکھ کر 10 مہینے کا اجر و ثواب پا گیا، اور پھر 2 یعنی 6 دن کے روزے رکھ کر 2 مہینے کا اجر و ثواب پا کر پورے سال کے روزے داروں کے برابر اجر و ثواب پا گیا. یہ امت پر انعام ہے اللہ پاک کی طرف سے. لوٹنے والے لوٹ لیتے ہیں، سمیٹنے والے سمیٹتے ہیں. نیکی کا جو موقع انسان کو ہاتھ لگ جائے، موقع کو غنیمت جانتا ہوا انسان اس سے فائدہ اٹھا لے. رمضان کی برکتیں اللہ پاک نے عطا فرمائی، جو تعلق، جو دوستی عطا فرمائی، اب اس کی وفاداری کا موسم آ چکا ہے، اس دوستی کو نبھانے کا موسم آ چکا ہے کہ اب سدا بہار سال کے باقی 11 مہینوں میں بھی وہی رمضان المبارک والا جوش اور ول والا، وہی ذوق اور شوق، وہی اللہ تعالیٰ سے تعلق، اللہ کے گھر سے تعلق، وہی امانت دیانت، وہی سچائی، وہی اپنے آپ کو گناہوں سے بچانا اور گناہوں سے دور رہنا، یہ ہمارا زندگی کا شیوہ اور شعار ہونا چاہیے. اللہ تعالیٰ نے تو نوادشات کی بارشیں فرمائی ہیں. مدینہ منورہ کے باشندے حسرت کرنے لگے، مکہ مکرمہ میں تھے، جب دل چاہتا تھا طواف کر لیا، جب دل چاہا عمرہ کر لیا، اب دور آ گئے، مشکلات ہیں. اللہ پاک نے فرما دیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زبان مبارک سے اعلان کرا دیا، فرمایا کہ جو شخص باوضو ہو کر مسجد قبا چلا آئے، لمسجد اسس علی التقوی من اول یوم احق ان تقوم فیہ، یقیناً وہ مسجد جس کی بنیاد روز اول سے ہی تقوی پر رکھی گئی، وہ اس بات کی حقدار ہے کہ آپ اس میں کھڑے ہو کر عبادت کے لیے قیام کیا کریں. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، اس بستی کے رہنے والے، مسجد قبا کی جو بستی ہے، آس پاس قبا کی آبادی کے باشندے ایسے ہیں جن کی تعریف اللہ پاک نے قیامت تک کے لیے قرآن کریم میں اتار دی کہ وہاں کے باشندے ایسے ہیں کہ جو طہارت اور پاکیزگی کو پسند کرتے ہیں، اللہ تعالیٰ بھی پاکیزہ لوگوں سے محبت فرماتا ہے. ان پاکیزہ لوگوں میں آ کر سب سے پہلے آپ نے قیام فرمایا. آج بھی مسجد قبا کی مرکزی جو گنبد ہے، اس گنبد میں 2 سوراخ ہیں. جب انسان گنبد کو اونچا ہو کر دیکھتا ہے تو 2 چھوٹے چھوٹے سوراخ ہیں، ان 2 سوراخوں کے بالکل نیچے یہی وہ مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی اونٹنی نے قیام کیا تھا، اور اسی مسجد قبا کا کونا یہ وہی صحابی کا مقام ہے جہاں آپ صلی اللہ علیہ وسلم تشریف فرما ہوتے تھے. اسی مسجد قبا کی دائیں طرف وہ باغ ہے جہاں پر حضرت صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے سایہ کر کے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے اوپر دھوپ سے بچاؤ کے لیے سایہ کیا تھا، اور جہاں پر مدینہ منورہ کے صحابہ نے آ کر آپ کا استقبال کیا تھا. اسی مسجد نبوی کی دائیں طرف وہ کنواں ہے جو آج وہ ایک کیاری کی شکل میں 3 کھجور کے درخت وہاں لگے ہوئے ہیں، جس کے اندر آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی وہ انگوٹھی جو حضرت عثمان غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دست مبارک سے گری تھی اور وہ غائب ہوئی، تلاش بسیار کے باوجود پورا کنواں چھان مارا لیکن وہ انگوٹھی نہ مل سکی. یہی وہ دن تھا جس دن سے امت کے اندر فتنوں کا آغاز ہوا، جس کی پیشن گوئی پہلے سے آپ صلی اللہ علیہ وسلم دے چکے تھے. ہر چیز موجود ہے، محفوظ ہے. فیہ رجال یحبون ان یتطہروا، یہ قبا کی بستی کے رہنے والے باشندے ایسے ہیں جو پاکیزگی کو پسند فرماتے ہیں. اللہ پاک نے اس کو وہ رتبہ اور مقام دے دیا، فرمایا کہ جو باوضو ہو کر مسجد قبا آ کر نماز پڑھ لے گا، اللہ تعالیٰ اس کو کامل مکمل حج کا ثواب، عمرے کا ثواب عطا فرما دیں گے. آپ صلی اللہ علیہ وسلم ہر ہفتے کے دن اپنی مدینہ منورہ سے مسجد نبوی سے پیدل چلے آتے تھے، آج وہاں پر پورا ایک راستہ بنا دیا ممشا، پیدل چلنے والوں کا راستہ، دونوں طرف وہ باقاعدہ پورا جس طرح واک کرتے ہیں راستہ پورا صاف ستھرا، مدینہ منورہ کی مسجد نبوی سے مسجد قبا کا جو باب قبا ہے اس گیٹ سے نکل کر انسان سامنے چلنا شروع ہو، کافی لمبا فاصلہ ہے، چل چل کے انسان تھک جاتا ہے. چلنا شروع ہو, پیدل چلتے 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 پورا وسیع اور عریض کشادہ پیدل چلنے والوں کے لیے راستہ تیار ہو چکا ہے کہ جو اس سنت پر عمل کرنا چاہے تو وہ مسجد نبوی سے مسجد قبا پیدل آ کر کامل مکمل اجر و ثواب بھی پا سکتا ہے. اللہ پاک نے اس امت کو نوازا ہے کہ مدینہ منورہ میں رہتے ہوئے جب دل چاہے عمرے کا ثواب حاصل کرنے کا کم خرچ بھالا نشین, آ جاؤ باوضو ہو کر مسجد قبا میں دو رکعت نفل پڑھ لو, کامل مکمل عمرے کا ثواب پا کر واپس چلے جاؤ. اس امت پر نوازشات کی بارشیں ہیں. آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے حسرت کا اظہار جب کیا تھا اشراق کی نماز مل گئی کہ صبح سورج نکلنے کے بعد کم از کم دو زیادہ سے زیادہ چار رکعت پڑھ لو, حج اور عمرے کا ثواب اللہ پاک تمہیں عطا فرما دیں گے. اللہ پاک بندوں کی طلب دیکھتے ہیں, تڑپ دیکھتے ہیں, حسرت دیکھتے ہیں. جانے والے جب حج اور عمرے پر جاتے ہیں تو انسان کا دل تڑپتا ہے, پھڑکتا ہے, بیتاب ہوتا ہے. میں نے بھی عرض کیا تھا کہ بظاہر ہمارے کوئی اسباب نہیں تھے اور رمضان المبارک کی ذمہ داریاں ہوتے ہوئے ان کو یکلق چھوڑ کر جانا یہ میرے تصور میں بھی نہیں تھا, من جانب اللہ معاملات ہوئے. اللہ پاک نے انتظام فرما دیا, میں چلا, میرے ساتھ میرا بھتیجا چلا, میرے ساتھ بھی میرے بھائی ہو گئے, بھائی کے ساتھ ان کے برادری نسبتی ہو گئے, میرے ساتھ استاد محترم ہو گئے, ان کے ساتھ بھی میرے بھائی کا بھتیجے کا دوست ہو گیا. دیکھتے دیکھتے میں تو تنہا ہی چلا تھا جانب منزل, مگر ہم سفر ملتے گئے اور قافلہ بنتا گیا. یک لخت اللہ پاک نے انتظام فرما دیا, ورنہ مجھے بھی احساس ذمہ داری ہے کہ ظاہر ہے کہ مسجد کی ذمہ داری, مسجد کی رونق امام ہی سے ہوتی ہے, لیکن بس اللہ پاک نے نصیب میں لکھا تھا رمضان المبارک کا عمرہ, 27ویں شب ختم قرآن, سعادتوں سے نوازنا تھا. اللہ پاک نے آپ حضرات کی دعاؤں کی بدولت وہاں کی حاضری نصیب فرما دی. زندگی میں پہلی مرتبہ مدینہ منورہ کی عید نصیب ہوئی, الحمدللہ ثم الحمدللہ. رات 3 بجے جب ہم نکلے تو حرم شریف کی طرف جلوس کے جلوس, جوغ در جوغ, ہر طرف سے امت کے افراد ایسے نہائے دھوئے تیار جلوس کے جلوس چلے آ رہے ہیں جیسے دن کا کوئی منظر ہو. اور یہ حرم نبوی مسجد نبوی کی تاریخ کا پورے سال کے اندر سب سے بڑا اجتماع ہوتا ہے جس میں امت کے افراد دائیں بائیں آگے پیچھے پورا دور تک مجمع پھیلا ہوا ہوتا ہے. عرب عجم سارے مدینے کے باشندے, پھر اطراف سے عرب عجم سارے کے سارے عید کرنے کے لیے مدینہ منورہ آتے ہیں. اور خاص کر یہ 2 سال 2.5 سال کا جو وقفہ آیا جس میں رونقیں سمٹ گئی تھیں, اس میں تو لوگ امنڈ آئے, لاکھوں کی تعداد میں لوگوں نے وہاں شرکتیں کی ہیں. اللہ تبارک و تعالی آنے والے تمام محنت کرنے والے عبادات کرنے والوں کی عبادات کو قبول فرمائے, سعادت دارین سے مالا مال فرمائے. آتے وقت انسان بڑا مست و مگن جوش و خروش میں ہوتا ہے, لگتا ہے جیسے جشن کا دن ہے. اس شہر سے سورج بھی گزرتا ہے مؤدب, کچھ ایسا تقدس ہے مدینے کے سحر میں, سورج بھی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے قدمین شریفین سے طلوع ہوتا ہے, بڑا پیارا منظر لگتا ہے. اور جب شام کو واپسی ہوتی ہے تو مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر, مجھ کو معلوم ہے طیبہ سے جدائی کا اثر, شام سورج بھی روتے ہوئے ڈھلتا ہوگا. جب واپسی کا وقت ہوتا ہے انسان کے اوپر ایک عجیب و غریب اس فراق کا اثر ہوتا ہے, ایک جدائی کا احساس ہوتا ہے. سلام پیش کرتا ہے, مسجد نبوی سے دور ہوتا ہے, گنبد خضرا پر نظریں ڈالتا ہے تو ہر چیز میں ایک داغ مفارقت کا احساس اس کو رلاتا ہے. اور پھر بندے کی یہی دعائیں ہوتی ہیں, یا اللہ پھر پلٹ کر دوبارہ اللہ نہ. اللہ تبارک و تعالی ہماری بھی حاضری قبول و منظور فرمائے, اور ہم سب کو, حاضرین کو, حاضرین کے اپنے تمام متعلقین کے ساتھ, اہل و عیال کے ساتھ, اللہ پاک زندگی میں بے شمار حج اور عمروں کی حاضریاں نصیب فرمائے, سعادت دارین سے مالا مال فرمائے. آج اسی پر اتفاق کرتا ہوں, باقی یار زندہ صحبت باقی انشاءاللہ آئندہ.